أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. سوره الحجرات کی ساتویں آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا جس میں خداوند عالم مسلمانوں کو اس بات کی طرف متنبہ کرتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو. جس کو اللہ نے منصب عطا کیا ہے اس منصب دار کی تم اطاعت کرو، نہ یہ کہ تم اس پر دباؤ ڈالو کہ وہ تمہاری اطاعت کرے. رسول اور امام کو یہ جو ہے مطاع ہونا چاہیے، جس کی اطاعت کی جائے، یہ جو ہے مطیع نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری اطاعت کرے. خداوند عالم پھر اشارہ اس بات کی طرف کرتا ہے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہاری فطرت میں شامل ہے، تاکہ تم اس کی اطاعت تمہارے لیے آسان ہو جائے. جو چیزیں ہماری فطرت میں ہوتی ہیں اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ خواہش پیدا ہوتی ہے اس کام کو کرنے کی. پانی کا پینا ہمارے فطرت میں شامل ہے، پینا ہمارے لیے کتنا آسان ہے. کھانا ہماری فطرت میں شامل ہے، کھانا کھا لینا ہمارے لیے کتنا آسان ہے. خدا کہتا ہے یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ رسول اور خدا کی اطاعت کو اس نے تمہاری فطرت میں شامل کر دیا. لیکن اللہ حبب لکم الایمان، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو جو ہے محبوب بنایا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو ایمان سے اس نے آراستہ کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے اس نے کفر کو. ہماری فطرت کفر کو نہیں چاہتی ہے. وَالْفُسُوقَ، ہماری فطرت جو ہے سرکشی کو پسند نہیں کرتی ہے. وَالْعِصْيَانَ، اللہ کی نافرمانی رسول کی نافرمانی کو فطرت پسند نہیں کرتی ہے. اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں، اگر ہم سرکشی کرتے ہیں تو خلاف فطرت کرتے ہیں. میں نے پرسوں کی تقریر میں یہاں پر عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جسے اللہ نے ہماری فطرت میں شامل کر دیا. دیکھیے خدا حکیم ہے، حکیم یعنی اس کا کوئی کام جو ہے حکمت اور یہ جو ہے منصوبہ بندی سے خارج نہیں ہوتا. صاحب عقل، صاحب حکمت، صاحب خرد انسان بھی جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کرانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے زمین ہموار کرتا ہے. اپنے بچے سے ہم کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح سے زمین ہموار کرتے ہیں، پہلے ایک فیلڈ بناتے ہیں تاکہ بچہ اس کام کو آسانی سے انجام دے سکے. خداوند عالم ہمیں گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، ہم گناہ نہ کریں، غلط راستوں پر نہ چلیں، یہ خدا چاہتا ہے ہم سے. اللہ نے اس لیے کہ ہم غلط راستے پر نہ چلیں دو کام کیا. ایک اس کا لطف و کرم تکوینی ہے اور ایک تشریعی ہے. تکوینی یعنی ہماری ذات کے اندر ایک ایسا جذبہ، ایسی خواہش پیدا کر دے کہ ہم اس کام کو انجام دے سکیں، اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی. اللہ نے ہمارے لیے ایمان کو جو ہے محبوب بنا دیا. جو چیزیں ہمارے نگاہوں میں محبوب ہوتی ہیں اس کا کرنا آسان ہو جاتا ہے نا، شوق پیدا ہوتا ہے. گھر، ہمیں گھر بنانے کا شوق پیدا ہو گیا، ادھر سے کوشش کیا، ادھر سے کوشش کیا، کوشش کر کے بہرحال رکاوٹیں آتی ہیں، اڑچنیں آتی ہیں. اور اگر کوئی کام آپ کو پسند نہیں آتے، زبردستی کرایا جا رہا ہے، تو چھوٹا سا بہانہ بھی اگر مل جائے گا تو ہم چھوڑ دیں گے. چھوٹا سا بہانہ بھی اگر آ گیا، ذرا سی رکاوٹ کوئی آ گئی، گھر والے کہیں لے جانا چاہتے تھے، ہم نہیں جانا چاہتے تھے، دل نہیں جا رہا تھا، اچانک بارش کا دیکھو بارش آ رہی ہے، کہاں جائیں گے، طوفان آنے والا ہے. وہ معمولی بارش بھی طوفان بن جائے گی. لیکن اگر کہیں جانے کی آپ کو شدت سے شوق ہے کہیں جانے کا، بارش کے طوفان بھی اگر آ گئے، ارے معمولی بارش تو ہو رہی ہے، خاص بات تھوڑی ہے، چلو چلو چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں. تو جو چیز دل سے محبوب ہوتی ہے ہمیں اس کو انجام دینے کے لیے رکاوٹوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر جو کام ہمیں پسند نہیں ہوتا ہے اسے کیا کرتے ہیں، چھوٹی سی بھی رکاوٹ اگر آ جاتی ہے تو کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم تو بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، کوئی بہانہ مل جائے ہمیں، ذرا سے چھینک بھی آگے ارے آج طبیعت کچھ خراب محسوس ہو رہی ہے، لیکن اگر شوق ہے جانے کا، بچوں کو اکثر دیکھیے کھیل ہو رہا ہے، گیم ہو رہا ہے، علیکم السلام رحمت اللہ، اور گیم میں جانے کا ان کو شوق ہے، کتنے ہی وہ بیمار ہوں گے کھڑے ہوئے، اب ماں کہے باپ کہیں کہ نہیں بیٹا اس وقت تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، نہیں کچھ تو نہیں ہے پاپا، کچھ تو نہیں ہے، بالکل ممی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیے نا کچھ بھی نہیں ہے، ارے وہ ہلکا سا بخار ہے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کسی دن ان کا اسکول جانے کا موڈ نہیں ہے تو ہلکے سے بخار کو بھی تو اللہ کا یہ لطف ہے کہ اس نے ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیا، لیکن حبب اللہ ہو اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو جو ہے وہ حبب اللہ ہو الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا ہے، تمہارے دلوں کو ایمان سے اللہ نے آراستہ کر دیا ہے، جب ہمارے فطرت میں اتباع رسول ہوگا تو یہ محرک بن جائے گا رسول کے اتباع کے لیے، پہلے کہا گیا کہ دیکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، وَعَلَمُوا أَنَّا فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر اللہ کا رسول بہت سارے مسائل میں تمہاری پیروی کرنے لگے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، تو اس کے بعد کیا کریں کہ لوگ رسول کی اطاعت کریں، رسول سے اطاعت نہ کروائیں، اس کے لیے فطری طور پر ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہمیں، اب وہ فطرت کہاں ہے اسی کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا کہ جتنے بھی اسلام کی تعلیمات ہیں سب کی جڑیں ہمارے اندر موجود ہیں، توحید کی جڑ موجود ہے، ہر انسان فطری طور سے یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز نہیں تھی کیسے آ گئی، یہ کائنات کیسے بن گئی، یہ کہاں سے آئی، یہ توحید کی جو ہے وہ جڑیں ہیں، انسان جب یہ ایک چوراہے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا راستہ اختیار، دائیں جائیں بائیں جائیں سیدھے جائیں کدھر جائیں، وہاں دل سے خواہش پیدا ہوتی ہے کوئی رہنمائی کرنے والا مل جاتا، جو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے یہ جو ہے رہنما کی، یہ جڑیں ہیں نبوت اور امامت کی، یہ جو ہیں وہ جڑیں ہیں، آپ اگر کسی بچے کو چاکلیٹ دے دیں، کھلونا دے دیں، چھوٹا سا کتنے کم سن بچہ کیوں نہ ہو، یہ جو ہے مسکراہٹ اس کے ہوٹوں پہ آ جاتی ہے نا، یہ مسکراہٹ انعام ہے آپ کے لیے اس کھلونے کا، یعنی اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہے تو جواب میں وہ آپ کو لاجواب نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ قیمت ادا کر ہی دیتا ہے، یہی زمین ہموار ہوتی ہے، جڑیں اسی کی ہیں، یہ جو ہے نماز کا جو حکم دیا گیا، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی، اگر ہم سے کوئی چیز چھین لیتا ہے تو ہمارے اندر اس کا جو ہے مقابلہ کرنے کا، ہم کسی کو آسانی سے کوشش تو نہیں دینا چاہتے ہیں، اپنی کوشش بھر، امکان بھر، بساط بھر اپنی اس چیز کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی جڑیں جو ہیں وہ جہاد کی ہیں، ہم اگر کسی انسان کو بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے نا کس کی مدد کریں، کسی کوئی انسان بھوک سے تڑپ رہا ہے، بیتاب ہے، پریشان ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کی یہ جو ہے مدد کریں، یہی جڑیں ہیں خمس اور یہ جو ہے زکات وغیرہ جو اللہ نے واجب کیا ہے، جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے امانت داری دل کو اچھا لگتا ہے کہ فلاں صاحب، اگر سننے کے تھا فلاں صاحب وہ ہیں ان کے پاس کتنے ہی مال رکھوا دو یا کسی کے مال میں ہاتھ نہیں لگا، اچھا لگتا ہے یہ سن کر کے یا یہ جو ہے برا لگتا ہے، اگر سنا کہ فلاں صاحب نے فلاں صاحب کے پاس امانت رکھوائی تھی انہوں نے خیانت کر دی، یہ سن کر کے ہمیں کیسا لگتا ہے، یہ جو برا لگتا ہے کہ اچھا لگتا ہے، امانت داری کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے، فطرت میں ہماری جو ہے وہ شامل ہے، سچ بولنا، فلاں صاحب ہر قیمت پر سچ بولتے ہیں، سچے کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، آپ نہیں، آپ تو خیر مذہبی ہیں، کسی بھی معاشرے میں چلے جائیں سچ بولنے، چاہے وہ خود سچ نہ بولتے ہوں لیکن سچ بولنا انہیں اچھا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، سچ بولنا انہیں اچھا لگتا ہے، جھوٹ بولنا انہیں یہ جو ہے برا لگتا ہے، وعدہ وفائی، کسی نے وعدہ کیا اپنے وعدے پہ قائم رہا، آپ کو اچھا لگتا ہے یا یہ جو برا لگتا ہے، چاہے ہم خود وعدے کو جو ہے وفا نہ کریں، ہم لاکھ وعدہ خلافی کیا کریں لیکن وعدے کو وفا کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں، وعدہ خلافی کو یہ جو ہے برا سمجھتے ہیں، عفت و پاک دامنی، اس گرے ہوئے سماج میں بھی اگر متا چل جائے کہ فلاں لڑکی یا فلاں لڑکا جو ہے اپنی عفت اور عصمت اور پاکدامنی کا لحاظ رکھتا ہے, اسے کیا سمجھتے ہیں؟ چاہے وہ اس کا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں مذاق اڑائیں, لیکن دل کی گہرائیوں میں اس کے لیے احترام موجود ہے. جتنی بھی اسلام کی تعلیمات, انہی چیزوں کا نام تو ایمان ہے. ایمان اور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حبب الیکم الایمان, ایمان کو اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنایا ہے. نفرت انگیز نہیں ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ خدا پر عقیدہ, نبی پر عقیدہ, امام پر عقیدہ, قیامت پر عقیدہ, نماز کا خیال, روزے کا خیال, امانت داری, ایفاء وعد, صداقت, سچائی, اسی کا نام تو ایمان ہے. حبب الیکم الایمان, اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا. البتہ یہ ساری چیزیں ہماری فطرت میں ہیں, فقط جو ہے رہنمائی کی ضرورت ہے. جیسے کھانے کی خواہش تو ہمیں ہے نا, کھانے کی خواہش فطری ہے, مگر کیا کھائیں, کون سی چیز فائدہ مند ہے, کون سی چیز نقصان, یہ بھی ہماری فطرت میں ہے کہ فائدے کی چیز کھانا چاہیے, نقصان کی چیز. ایک دفعہ جہاں معلوم ہوگا یہ کھانا سے ہمیں نقصان ہوا تھا, پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت مائل ہوتی ہے اسے کھانے کے لیے. اب اسی کھانے کی شکل بدل کر کے آپ کو کھلا دیا جائے, بات الگ ہے. نقصان دہ کھانا آپ نہیں کھانا چاہتے, مگر یہاں پہ ضرورت ہے ایک ایسے شخص کی جو بتا سکے کہ کون سا کھانا مفید ہے, کون سا کھانا نقصان دہ ہے. بچے کی فطرت میں کھانا ہے, بھوک لگتی ہے اسے, مگر اسے کیا لینا ہے, یہ جو منہ چلانا اس کی فطرت میں ہے, بھوک لگی ہے. ماں کا جو ہے سینہ مل گیا, وہاں اس کے لیے جو اس کا ذہن چلنے لگتا ہے, کچھ نہ ملا انگوٹھا ہی اپنا چوسنے لگے گا, کپڑا چوسنے, جو چیز ملی اسے. یہاں پر ایک لائق اور ہوشیار ماں کی ضرورت ہے جو بچے کو یہ بتائے کہ تمہیں کیا کھانا ہے, تمہیں کیا نہیں کھانا ہے. اسی طرح سے ہر انسان کی فطرت میں ہے ایک ہستی کی عبادت. لہذا کوئی عرصہ, کوئی زمانہ, دنیا کا کوئی خطہ, کوئی علاقہ ایسا نہیں رہا ہے جہاں عبادت کا تصور نہ پایا گیا ہو. ایک کے آگے جھکنے کو جی چاہتا ہے, ایک کی پرستش کا جی چاہتا ہے, مگر کس کی پرستش کریں, کون ہے وہ, یہاں کے اوپر بھٹک جاتا ہے. یہاں ضرورت ہے ایک ایسے انسان کے, ایک ایسے رہنما کے, ایک ایسے ہادی کی جو ہمیں یہ بتا سکے کہ کس کی عبادت. انبیاء یہ کہنے کے نہیں آئے تھے تم عبادت کرو, یہ کہنے نہیں آئے تھے. انبیاء یہ بتانے آئے تھے کس کی عبادت کرو, کس کی عبادت نہ کرو. کیونکہ جھکنا, عبادت کرنا انسان کی فطرت میں ہے. عبادت کو اللہ نے محبوب بنایا ہے انسان کے لیے. حبب اللہ علیکم الایمان, ہر انسان کی فطرت میں عبادت ہے. انبیاء آئے کاہے کے لیے آئے, یہ بتانے کے لیے آئے کس کی عبادت کرو. جیسے انسان کی فطرت میں کھانا ہے, لیکن ایک ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ کیا کھاؤ اور کیا نہ کھاؤ, کس چیز میں فائدہ ہے, کس چیز میں نقصان ہے. انسان کی فطرت میں عبادت ہے, اللہ نے انبیاء کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کس کی عبادت کرو. چنانچہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں انبیاء کے آنے کا مقصد جہاں بیان کیا گیا, وہاں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لقد بعثنا فی کل امت رسولا, ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا. کاہے کے لیے بھیجا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا جی چاہتا ہے نا کسی کے آگے اپنی پیشانی کو خم کرنے کے لیے, وہ کون ہے جس کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاؤ, وہ کون ہے جس کی عبادت کرو, وہ کون ہے جس کی اطاعت کرو, وہ اللہ ہے. واجتنبوا الطاغوت, اور ما سوا اللہ جتنی چیزیں ہیں سب طاغوت ہیں. طاغوت کی اطاعت و عبادت و بندگی و کرنش سے اپنے کو محفوظ رکھو. اب انسان, بعض وہ ہیں جو ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں, بعض وہ ہیں جو ڈاکٹر کی بات کو, سب تو نہیں مان لیتے, سب نہیں مان لیتے ہیں. صحت سے سب کو لگاؤ ہے, سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس صحت ہو. فطری ہے یہ محبت, صحت سے محبت فطری ہے. صحت کیسے مل سکتی ہے کون بتائے گا؟ ڈاکٹر بتائے گا. بعض ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں, بعض ڈاکٹر کی بات نہیں مانتے. ڈاکٹر کہتا ہے سگریٹ نہ پیو, نقصان دہ ہے, پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے, کینسر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مان لیتے ہیں سب لوگ بات, کچھ مان لیتے ہیں کچھ اس کی بات کو. قرآن بھی یہ کہتا ہے ہم نے انبیاء کو بھیجا تھا کاہے کہ تمہارے فطرت میں ہے ایک ہستی کی عبادت. وہ ہستی کون ہے جو لائق عبادت ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. لیکن سب نے مان تو نہیں لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعضوں نے انبیاء کی بات کو مان لیا، اس کی رہنمائی کو مان لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، گمراہی کو چن لیا. خوب، اب خدا ہمیں دعوت دیتا ہے، دیکھو دو طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو مان لیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا. دونوں کا انجام دیکھو کیا. فصیرو فی الارض، سیر کرو، جائزہ لو. سیر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ گاڑی لے کر کے چلیں، تاریخ بھی آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہے، سیر فی الارض ہو رہی ہے. لوگوں کے حالات کا جائزہ دینے کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، دوسروں کی دیکھی ہوئی باتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. فویرو فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو انبیاء کو جھٹلایا کرتے تھے. فرعون کا انجام کیا ہوا اور موسیٰ کا انجام کیا ہوا، ابو جہل کا انجام، ابو لہب کا انجام کیا ہوا، پیغمبر اسلام کا انجام کیا ہوا، معاویہ کا انجام کیا ہوا، حضرت علی کا انجام کیا ہوا، امام حسین کا انجام کیا ہوا، اور یزید کا انجام کیا ہوا. یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے وہ فطرت میں موجود ہے. القرآن مجید میں یہ جو ہے متعدد آیتوں میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پورے کا پورا دین، پورے کا پورا ایمان جو ہے، دین کیا ہے، کچھ عقائد ہیں، کچھ اعمال ہیں، یہی تو ہے نا دین. عقائد یعنی توحید، وہ بھی ہماری فطرت میں، نبوت وہ بھی ہماری فطرت میں، امامت الکیہ کی جڑیں فطرت میں ہیں، تفصیل فطرت میں نہیں ہے. اس فطرت کو صحیح رخ پہ لگانے کے لیے بہرحال ہادی کی ضرورت ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے. چشمہ پھوٹ پڑا، خوب، چشمہ کسی میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے، قدرتی طور پر زمین سے چشمہ پھوٹا، پانی بہنے لگا. انجینئر کا کی ضرورت ہے جو اس چشمے کو نہروں کے ذریعے سے، نالیوں کے ذریعے سے، یہ جو ہے چینلائز کر کے ان کو استعمال کے قابل بنا دے. لیکن اگر اس کو یہ جو ہے چینلائز نہ کیا جائے، ایسے ہی چشمہ بہتا رہے، تو سارا پانی کیا ہوگا، یہ جو ہے برباد ہو جائے گا. نہ اس سے باغ سینچا جا سکے گا، نہ کسی پیاسے کی پیاس بجھ سکے گی. لیکن اگر اس کو جو ہے وہ چینلائز کر دیا، ایک انجینئر آ گیا، اس نے اس کو کیا، اسی پانی سے یہ جو ہے بجلی بھی پیدا کر لیتا ہے، اسی پانی سے کھیتی بھی ہو جاتی ہے، اسی پانی سے لوگ سیراب بھی ہو جاتے ہیں. اسی انجینئر کا کام انبیاء کرتے ہیں. جو چشمہ پھوٹ رہا ہے ہمارے اندر سے، توحید کا چشمہ پھوٹا، اخلاقیات کا چشمہ پھوٹا، عقائد کا چشمہ پھوٹا، ان سارے چشموں کو جو ہے وہ چینلائز کرتے ہیں انبیاء. اس کو لے کر کے یہ جو تمہارے اندر کسی کی پرستش کا جذبہ ہے، اس کو اللہ کی عبادت کی شکل میں ڈھال دیا. کسی کو اس کائنات کا خالق ماننے کا جذبہ ہے تمہارے پاس، اللہ تک اسے پہنچا دیا. تم رہنما ڈھونڈ رہے ہو، انبیاء تک پہنچا دیا، ائمہ تک پہنچا دیا. یہ کام جو ہے، جو کام ایک انجینئر پانی کے چشمے کے ساتھ کرتا ہے، وہی کام انبیاء ہماری فطرت کے ساتھ انجام دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اخلاقی اعتبار سے جتنے فضائل ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اخلاق میں اپنانا چاہیے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جس سے ہمیں دور رہنا چاہیے. سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے دوری. وعدے کو جو ہے وفا کرنا چاہیے، وعدہ خلافی سے دوری. امانت کو امانت سمجھنا چاہیے، امانت میں خیانت سے دوری. قرآن کہتا ہے یہ ساری چیزیں تمہاری فطرت میں ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے تمہارے نفس کو اچھائی اور برائی دونوں سکھا دی ہے، بتا دیا ہے کہ سچائی اچھی چیز ہے. یعنی یہ انبیاء نے کی تعلیم کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو ہمارے فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. یعنی کوئی نبی نہ ہوتا، کوئی ہادی نہ ہوتا، پھر بھی ہم جانتے تھے کہ وعدہ وفا کرنا اچھی چیز ہے، وعدہ خلافی بری چیز ہے، سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، ظلم جو ہے قبیح ہے، عدل اچھی چیز ہے. سورہ یہ جو ہے بلد میں ہے، وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، सच्चाई का रास्ता भी बता दिया है, इसके भी अंजाम से आगाह कर दिया है, उसके भी अंजाम से आगाह कर दिया है। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन फनबतदी, हमने इंसान को जो है मिले जुले नुतफे से पैदा किया है, काहे के लिए, ताकि उसका हम इम्तिहान ले सके। फजअलनाहु समीअन बसीरा, इम्तिहान पढ़ा के लिए जाता है, बगैर पढ़ाए नहीं लिया जाता है। हमने इंसान को समीअ बसीर बनाना है, बनाया यानी उसको फितरत को, हमने उसकी फितरत को हक और बातिल से आशना कर दिया है। इंसान फितरी तौर पर हक से भी आशना है, बातिल से भी आशना। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो ये इंसान की फितरत में, अलबत्ता जरूरी नहीं है कि जो चीज फितरत में इंसान की पाई जाती है वो बाकी भी रह जाए, बल्कि बाद औकात बाद अवामिल ऐसे होते हैं जो उस पर जो है वो गलबा पा जाते हैं। अर्ज किया कि हर इंसान की फितरत में है वादे को पूरा करना, मगर वादा खिलाफ दुनिया में कम पाए जाते हैं। हर इंसान की फितरत में है सच बोलना, सच्चाई, लेकिन क्या झूठ बोलने वाले इस दुनिया में कम पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो अखलाकी फजाइल इस्लाम ने मुअय्यन किए हैं वो इंसान की फितरत में हैं, फितरत में होने के बावजूद बहुत सारे लोग उसके खिलाफ मौकिफ इख्तियार कर लेते हैं। इंसान के अंदर सिर्फ यही नहीं है, अजीब चीज आयत है, इतना ही नहीं है कि इंसान जो है वो अच्छाइयों को अच्छा समझता है और बुराइयों को फितरी तौर पर ये जो है बुरा समझता है, बल्कि अल्लाह ने इंसान के अंदर एक ऐसी कुव्वत भी रखी है कि जब इंसान बुरा काम करता है तो एक टोकने वाला भी अंदर से मौजूद है। किसी फितरी तौर के ऊपर जुल्म जो है बुरी चीज है, किसी बेगुनाह पे हाथ उठाना है कि हमारा हमारी फितरत पसंद नहीं करती है, मगर फिर भी लोग खिलाफ वर्जी करते हुए किसी नन्हे बच्चे को मार दिया, गला घोट के उसको खत्म कर दिया, बिस्तर पे जब रात में जाते हैं तो क्या हाल होता है, ये कहां से आया? ये वही है, हब्बबा इलैकुम अल ईमान वकर रहा फी कुलूबकुम वकर रहा अल कुफरा वल फुसूका वल इसयान। अल्लाह ने इसको जो है वो नापसंदीदा करार दिया है। इसी नफ्स की तरफ कुरान इशारा करता है सूरह क़यामत में, ला उक्सिमु बिल्यौम बिल क़ियामा वला उक्सिमु बिन नफ्सिल लवामा, कसम है रोज़े क़यामत की और कसम उस ये जो है ज़मीर इंसानी की जो इंसान को बुराइयों के ऊपर जो है सरजनिश करता है, जिसको नफ्सिल लवामा के नाम से याद करते हैं। तो हब्बबा इलैकुम अल ईमान, अल्लाह ने वज़य्यनहु फी कुलूबकुम वकर्रहा लकुम अल-कुफ्रा वल-फुसूका वल-उस्यान। आप देखें अंबिया की पहली कोशिश यही होती थी कि लोगों को उनके ये जो है जमीर से आशना करा दें। कभी कभी जमीर सो जाता है ना, जमीर ये जो है मुर्दा हो जाता है। फितरत के ऊपर जो पर्दे पड़ गए हैं उन पर्दों को हटाने की कोशिश करते हैं अंबिया। मिसाल के तौर पर ये लैंप है, ये ट्यूबलाइट जल रही है, रोशनी इससे आ रही है, इसी रोशनी के ऊपर अगर धूल जमती जाए, जैसी धूल की तह मोटी होती जाएगी उतनी रोशनी कम होती जाएगी। हो सकता है कि एक मौका ऐसा आ जाए कि इतनी धूल जम जाए या कोई काला रंग लेके इस पर लगा दे तो रोशनी आना, रोशनी खत्म नहीं हो गई है, रोशनी आना बंद हो गई है। रोशनी तो है, अब्र आ गया, सूरज छुप गया, सूरज खत्म नहीं हुआ, सूरज है, अब्र आ गया है। अंबिया आने के बाद उस अब्र को हटाते थे, बादल को हटा देते थे, इस गर्द गुबार को साफ कर देते थे। अंबिया का काम यही होता था। चुनांचे आप देखें जनाब इब्राहिम के वाके में, जब जनाब इब्राहिम अपनी कौम में है, नसीहतें कर रहे हैं, बुतों के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका जमीर बेदार नहीं हुआ है, कोशिश कर रहे हैं जमीर को बेदार करने की, क्योंकि जमीर इंसानी में क्या है, अल्लाह की इबादत है, बुतों की इबादत नहीं है जमीर इंसानी में। और जमीर इंसानी के ऊपर पर्दा पड़ गया है, गुबार बैठ गया है, कालख लग गई है, उसको साफ कर रहे हैं इब्राहिम, तकरीरें कर करके देखा नहीं ये साफ नहीं हो रही है, ज्यादा गहरी है, ये जो मांझना पड़ेगा इसे, बगैर मांझे हुए साफ होने वाली चीज हल्के से रुमाल से आप झाड़ दें, इसको बाकायदा साबुन लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, इसके बगैर ये काम होने वाला नहीं है। जनाब इब्राहिम ने मौके के ताक में है, जश्न का दिन है, सारी आबादी गांव से शहर से बाहर चली गई है, बुत कदे में आए, सारा वाकया सुना है मैं जल्दी जल्दी सिर्फ उस नुक्ते तक लाना चाहता हूं। सारी आबादी बाहर चली गई है, इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा, एक बुत को छोड़ दिया, कुल्हाड़ी उसके गले में टांग दिया। अब जब लोग आए हैं अपने इबादतगाह में, खुदाओं को औंधे मुंह गिरा हुआ पाया, टूटे फूटे खुदा नजर आए, अरे ये किसने किया, किसने क्या, किसने क्या का एक जवान है फतन, یذکرو ہم جو ان کا تذکرہ کیا کرتا جو قال لہو ابراہیم اس کا نام ابراہیم ابراہیم پکڑ کے لائے گئے کورٹ سجی عدالت لگی جج بیٹھے فیصلے ہونے ہیں کہ کس نے کیا ہے اب جناب ابراہیم وہاں کے اوپر یہ جو ہے مشن کیا ہے ابراہیم کا فطرت کو بیدار کرنا فطرت پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دیجئے بس اگر فطرت پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دیجئے بقیہ کام خود بخود آسان ہو جائے گا حببا الیکم الایمان ایمان تو فطرت میں موجود ہے ہمارے صرف پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے اب جو وہاں کے اوپر وہ ابراہیم تم نے کیا ہے جناب ابراہیم نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو انہی سے پوچھو فسألوہم ان کانوا ینطقون یہ بڑے والے بیٹھے ہیں یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے نا ووٹ ووٹ پھوٹ گئے ہیں یہ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے ہیں پوچھو انہی سے کس نے کیا ہے کہیں ان کا اپنا کام تو نہیں ہے فسألوہم انہی سے پوچھو ان کانوا ینطقون اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھو یہ وہ ہتھوڑا تھا یہ وہ صابن تھا جس نے ان کی فطرت پر سے سارے غبار کو ہٹا دیا قرآن کہتا ہے فرجعوا الی انفسہم اب انہوں نے اپنی فطرت کی طرف رجوع کیا یہ جواب سن کر کے اور فقالوا انکم انتم الظالمون آپسی میں کہنے لگے کہ تم لوگ ظالم ہو یعنی تم نے جو بت انتخاب کیے ہیں وہ غلط انتخاب کیے ہیں ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر اپنے سر جھکا لیے ان لوگوں نے اتنے دن سے نبی ابراہیم تقریر کر رہے تھے کوئی اثر نہیں تھا لیکن آج جو ہے وہ فطرت پر سے پردہ ہٹ گیا نکسوا علی رؤوسہم اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں سر جھکا کر کے یعنی اب انسان سر کہاں جھکاتا ہے جہاں پہ شرمندگی ہے نا اپنے موقف کو جہاں انسان غلط سمجھتا ہے جہاں اپنے کو غلطی پہ پاتا سر تو وہیں جھکتا ہے نا ابھی تک انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا تھا ابھی تک وہ جناب ابراہیم کے مقابلے میں ڈٹے رہتے تھے کیوں فطرت پر پردہ پڑا ہوا تھا ابھی روشنی چھن کے آنے فطرت تھی تو فطرت یہ نہیں فطرت نہیں تھی ابراہیم نے فطرت پیدا نہیں کی ہے سو رہی تھی فطرت اس عمل نے فطرت کو جگا دیا جب فطرت جاگ گئی اب سر چکا کے کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون اب تو جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں اب یہاں پر جناب ابراہیم نے وہ آخری وار کیا ان کے بعد قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم تم ان کی اللہ کو چھوڑ کر کے مطلب سوچو بھائی اللہ کو چھوڑ کے جس نے ساری نعمتیں تمہیں دی زندگی اس کے ہاتھ میں موت اس کے ہاتھ میں رزق اس کے ہاتھ میں سب کچھ اس کے ہاتھ میں اسے چھوڑ کر کے تم ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ تمہارا کیا دفاع کریں گے افلا تعقلون عقل سے کام نہیں لیتے اپنی فطرت کی طرف یہ جو ہے رجوع نہیں کرتے ہو علیکم السلام رحمۃ اللہ تو یہ وہ آیتیں تھیں جہاں کے اوپر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دین انسان کی فطرت میں موجود ہے ضرورت ہے فطرت کو بیدار کرنے کی فطرت کو اگر بیدار کر دیں تبلیغ کے سلسلے میں بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ اگر کسی انسان کو دیکھتے جو دین سے منحرف ہو گیا دین سے دور ہے دین سے ہٹ گیا ہے گناہوں کی وادی میں غرق ہے کوشش یہ کریں اس کی فطرت کو جگا دیں صرف حکم دینے سے صرف آرڈر دینے سے کام کہیں کہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال یعنی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے حکم دے دینا کافی نہیں ہے سزا دے دینا کافی نہیں ہے چور کو ہاتھ کاٹ دیں بہرحال کاٹنا پڑے گا تو کاٹیں گے مگر چور کا ہاتھ کاٹ دینا کافی نہیں ہے اس کی فطرت کو اگر بیدار کر دیا جائے جگا دیا جائے جرم کی جڑ اگر کاٹ دی جائے انسان کی فطرت میں ہے چنانچہ حدیث ہے کہ انہ من لم یعن على نفسه حتى يكون له منها واعظ وذاجر اگر کسی کی اللہ مدد نہ کرے خود اس کو روکنے والا اس کو موعظہ کرنے والا نصیحت کرنے والا خود اس کا اپنا نفس ہو جو اس کو نصیحت کرے یہ جو ہے برے کام سے روکنے کے لیے باہر کی مولوی مولانا آ کر کے واعظ کرے نصیحت کرے یہ ایک چیز ہو گئی خود انسان کا ضمیر اس سے نصیحت کرے یہ دوسری چیز ہے باہر والے کی نصیحت ممکن ہے انسان قبول کرے ممکن ہے باہر والے کی نصیحت انسان قبول نہ کرے لیکن جب اس کا اس کا دل اسے نصیحت کرتا ہے، اس کی فطرت جب اسے نصیحت کرتی ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو کارگر ہوتی ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو اثر انداز ہوتی ہے. حر کو کس نے نصیحت کیا تھا شب عاشور؟ کس نے کیا تھا؟ دل نصیحت کر رہا تھا، نفس نصیحت کے کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا. بھائی کو خبر ملی، بھائی آیا ہے کہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، تو کیا کیا؟ بھائی کا ہاتھ پکڑا، جا کر کے امام حسین کے خیمے کے پیچھے کھڑا ہو گیا. کیوں کا جواب تمہیں مل جائے گا، سنو غور سے. آواز کچھ سن رہی؟ کہا حسین کے خیمے سے آواز آ رہی، ننھے ننھے بچے ہائے پیاس ہائے پیاس، اللہ تش کی آواز ہے بلند. کہا سوچو یہ کون لوگ ہیں، یہ وہی تو ہے نا کہ ہم پیاس سے ہلاک ہو رہے تھے تو ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا انہوں نے، آج ہمارے جانور پانی پی رہے ہیں، ان کے بچے، ان کے جو ہے بچوں تک کو پانی نہیں مل رہا ہے. یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ یہ دل ہے. فرماتے ہیں امام، یہ جو ہے مولائے کائنات نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 78 میں فرماتے ہیں کہ من لم یعن، انہ من لم یعن علی نفسہ، جس کی مدد اللہ نہ کرے، کیا مدد نہ کرے؟ حتی یکون لہ منہا واعظ و ضاجر، اگر اللہ اس کے نفس کو، اس کے دل کو، اس کی فطرت کو، اس کی ضمیر کو اس کے لیے واعظ اور ناصح اگر نہ بنا دے، لم یکن لہا من غیرہا زاجر ولا واعظ، جس کا دل اسے نصیحت نہ کرے اسے کوئی نصیحت نہیں کر سکتا. دنیا کی کوئی طاقت، تقریریں لوگ سنتے رہتے ہیں نا، مہینوں مہینوں تقریریں سنتے رہتے ہیں، برسوں تقریریں سنتے رہتے ہیں. رسول خدا تقریر کر رہے ہیں ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، ان سے اچھا مقرر کون ہوگا، ان سے اچھا ناصح کون ہوگا؟ امام حسین کربلا میں نصیحت کر رہے ہیں، اگر اثر، کیوں اثر نہیں کر رہے ہیں؟ وہ فطرت نہیں جاگی ہے. فطرت اگر نصیحت کرتی، حر کی فطرت نے حر کو نصیحت کر دیا، حر جاگ گئے. تو حببا الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے جو ہے وہ محبوب بنایا. یہ انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے کیسی فطرت دی ہے جو تمہاری جو ہے وہ نصیحت کرتی ہے. فطرت کو یہ جو ہے مرنے مت دو، فطرت کو سونے مت دو، فطرت کو زندہ رکھو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایمان سے زینت دی ہے. زینت کا شوق تو سب کو ہوتا ہے، مرد کو بھی شوق ہے، عورتوں کو بھی شوق ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. سجنے سنورنے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے نا. گندا گھر کسے اچھا لگتا ہے؟ گندا گھر کو گندا رکھے یہ بات الگ ہے، یہ اچھا لگتا ہے گندا گھر؟ کاہلی کی بنا پہ گھر میں صفائی نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن صاف گھر سب کو اچھا لگتا ہے، صاف کپڑا سب کو اچھا لگتا ہے. آراستگی، زینت، سجنا سنورنا سب کو اچھا لگتا ہے. اور اسلام نے بھی سجنے سنورنے سے منع نہیں کیا ہے، البتہ موقع اور محل کے اعتبار سے، کہاں سجنا ہے کہاں نہیں سجنا ہے. بعض جگہ وہ ہے جہاں کی پر سجنا سنورنا اچھا ہے، بعض جگہ وہ ہے جہاں پہ سجنا سنورنا برا ہے. ہر جگہ پر زینت اچھی بھی نہیں ہے، ہر جگہ پر زینت جو ہے بری نہیں ہے. عورت اگر سج سنور رہی ہے اپنے یہ جو ہے شوہر کے لیے، یہ سجنا سنورنا جو ہے اچھی چیز ہے، سج رہی ہے یہ جو ہے نامحرم جو ہے مردوں کے لیے، یہ اسلام کے اندر منع ہے. حدیثوں میں ہے کہ اگر عورت کوئی سج سمر کے نکلتی ہے، نامحرم مجمع میں جاتی، جب تک پلٹ کر کے اپنے گھر نہیں آ جاتی تب تک فرشتے اس پر لعنت بھیجا کرتے ہیں. تو زینت انسان کی جو ہے فطرت میں ہے. عرض کیا کہ اسلام کا سارے قانون جو ہیں فطرت کی بنیاد پر، فطرت سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. سجنا انسان کی فطرت میں ہے، ہدایت کرنا اسلام کا کام ہے، ڈائریکشن دیا جائے کہ کدھر جاؤ، فطرت میں تو ہے، جانا کدھر تمہیں ہے. مرد کے لیے بھی یہ جو ہے سجنا سنورنا ہے، مردوں کے لیے بھی سجنا سنورنا ایسا ہی ہے. عام طور سے ہم لوگوں کے یہاں معاملہ الٹا ہی ہے نا، گھر میں کوئی بھی سج سنور کے رہنا نہیں چاہتا، نہ مرد نہ عورت. مردوں کا بھی حال وہی ہے، عورتوں کا حال وہی ہے. حدیثوں میں دونوں کے لیے تاکید ہے، سجنا سنورنا اپنے گھر میں، سب گھر میں آراستہ ہو کر کے رہو، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے. ایک اور مقام جہاں پر سجدے سنورنے کا حکم ہے، جب انسان یہ جو ہے مسجد میں جا رہا ہو. ہم پارٹیوں میں تو جانے کے لیے سجنے کو تیار ہیں، مسجد میں کون سجنے آئے گا؟ مسجد ہی تو جا رہے ہیں. یعنی اگر صرف نماز پڑھنے یہاں آنا ہوتا، کوئی اور نہیں، اکیلے ہم آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کیسے آئیں گے؟ ہاں چار آدمی اور آ رہے ہیں تو کیسے آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے مسجد کی خاطر اپنے کو سنوارو، مسجد کی خاطر اپنے کو سنوارو، خذو زینتکم عند کل مسجد، جب کبھی مسجد میں جاؤ نماز کے لیے کھڑے ہو، مسجد سے مراد پھر یہ مسجد نہیں ہے، سجدے کے لیے جہاں بھی کھڑے ہو جائیں، جہاں بھی سجدے کے لیے، جس وقت اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اپنا سب سے اچھا کپڑا پہن کے کھڑے ہو، اللہ نے پیسہ دیا ہے نعمت، اسی کے پیسے سے تو اچھا کپڑا خریدا ہے، اس کا اس کی دی ہوئی نعمت سے خریدا ہوا کپڑا کیا دوسروں کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے، بنیان پہن کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہو تو سچ سمر کے ہو، عطر لگا کے ہو، خوشبو لگا کر کے کھڑے ہو، نماز کا ثواب جو ہے خوشبو سے بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے اس کے اندر نماز میں، تو زینت انسان کی فطرت میں ہے، مگر کس کے لیے زینت، کہاں پہ زینت، کب زینت، کس موقع پر زینت، موقع اور محل دیکھ، ہم لوگ بھی موقع محل، مثلا مثال کے طور پر شادی میں سجیں گے، مگر موت میں، اب کسی کی موت ہوئی ہے، جنازہ رکھا ہے، وہاں تھوڑی سچ سنور کے پھر جاتے ہیں، تو فطرت میں سجنا سنورنا ہے، مگر ایک فطرت، ایک جو ہے زینت ظاہری ہے، ایک زینت باطنی ہے، اسلام نے ظاہری زینت کا بھی خیال، اللہ نے زمین بنائی، زمین کو سجایا، زمین کو اللہ نے ظاہری زینت سے جو ہے سجایا، چنانچہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے انا جعلنا علی الارض زینتا لہا، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا، جو کچھ بھی روئے زمین پر، یہ پیڑ پودے درخت آپ دیکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سب زمین کی زینت کے لیے ہے، سجانے کے لیے، اگر آپ سوچے کہ ایسی زمین ہوتی جہاں کچھ نہ ہوتا، وادی برہوت کیسے لگتی، وہ خدا کہتا ہے ہم نے وادی برہوت نہیں پیدا کیا، زمین پیدا کیا تو سجا کے تمہیں دیا ہے، ہم نے زمین کو سجایا ہے، انا جعلنا ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین پر ہے زینتا لہا، یہ سب زینت بنایا، البتہ اس کو زینت دار کیوں بنایا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے، کون ہے جو زینت کو عیاشی کا سبب بنا لیتا ہے، اور کون ہے جو نعمتوں کو دیکھ کر کے سجدہ شکر میں گر جاتا ہے کہ پالنے والے تیرا شکر، آج کتنے ہیں جی، پارک چلنا ہے، کیمپنگ میں جانا ہے، فلاں علاقے میں جانا، فلاں چشمے کے کنارے جانا ہے، کاہے کے لیے جانا ہے وہاں کے اوپر، خوب چشمہ کس نے بنایا ہے، کس کا چشمہ ہے، کون ہے اس کا مالک، کسی کی یہ جو ہے پرائیویٹ جو ہے پراپرٹی میں اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، کرایہ وہاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، یا یوں ہی چلے جاتے ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کس نے بنایا، کون اس کا مالک ہے، جو اس کا مالک ہے اس کو پیسہ نہیں دیں گے، اسے ٹیکس نہیں دیں گے، ٹکٹ نہیں وہاں پر خریدیں گے، خب اللہ کا ٹکٹ کیا ہے، اللہ کا ٹکٹ سجدہ شکر ہے، شکر خدا ہے اس کا ٹکٹ، اس کو پیسہ نہیں چاہیے، اس کے قوانین کی اطاعت ہے، ہم نے اسے بنا زینت دی ہے، تو یہاں پر ظاہری زینت کا اسلام مخالف نہیں ہے، لیکن ظاہری زینت کافی نہیں ہے، ظاہری زینت کے ساتھ ساتھ باطنی زینت بھی چاہیے، باطنی زینت کیا ہے، زینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دل میں بھی زینت رکھی ہے، وہ کیا ہے، وہ ایمان ہے، ایمان جو ہے وہ زینت ہے، علم زینت ہے، ہنر زینت ہے، اب فرض بھی ایک ایسا شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر، بڑا حسین شہر، لیکن اس شہر میں آپ گئے ہیں تو وہاں پر ہر طرف جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے، چوری ہے، قتل و غارت ہے، امنیت نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، سیکورٹی نہیں ہے، اس خوبصورت شہر میں رہنا آپ پسند کریں گے، شہر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن جان مال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ابھی باہر نکلے کیا ہو جائے آپ کے ساتھ، جس سے آپ بات کرتے ہیں وہ مکر کی باتیں کرتا ہے، فریب کی باتیں کرتا ہے، جھوٹ کی باتیں کرتا ہے، شہر ظاہراً آراستہ ہے، ظاہری زینت پائی جاتی ہے مگر باطنی زینت نہیں ہے، اگر باطنی زینت نہیں ہے تو ظاہری زینت کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، ظاہری زینت کے ساتھ ساتھ باطنی زینت کی بھی ضرورت ہے، جہاں ہم ظاہری زینت کا، ظاہری سجدھج کا خیال رکھتے ہیں سجنے سنورنے کا، وہیں ہمیں باطنی زینت کیا ہے، باطنی زینت ایمان ہے، اگر ایمان ہمارے پاس موجود نہیں تو بیکار ہے، زینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو زینت بخشی ہے ایمان سے، زینت تو اللہ نے بخش دی، اب باقی رکھنا تو آپ کا کام ہے نا، ماں نے گھر کو سنوار دیا، بچوں نے آ کے سب بگاڑ دیا، الٹ پلٹ کر دیا. دو منٹ کے اندر معلوم ہوا کہ صاحب کوئی فنکشن ہونے والا ہے، مجلس ہے، محفل ہے، عید کا دن ہے. رات بھر ماں نے جاگ وگ کر کے گھر کو پورا منظم کیا، صبح ہوتے بچوں نے سب الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، تو بیکار ہو گیا. وہ تو سمار اللہ نے دیا ہے، باقی رکھنا اسے ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہمارے دلوں سے ایمان رخصت نہ ہونے پائے. اگر ہمارے دلوں سے ایمان رخصت ہو گیا تو پھر ہم ترقی یافتہ نہیں کہلائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اولئک ہم الراشدون. کون ہے راشدون؟ جن کو ایمان پسند ہے. حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہے وکرہ لکم الکفر والفسوق والعصیان. جہاں اللہ نے ایمان کو محبوب بنایا ہے وہیں کے پر کفر و فسق و عصیان کو، نافرمانی اور سرکشی کو اللہ نے ناپسندیدہ بنایا. سچ ہمیں اچھا لگتا ہے، جھوٹ اچھا نہیں لگتا، چاہے جھوٹ بولیں. جھوٹ بولنے والے سے اگر کوئی جھوٹ بول دے، وعدہ خلافی کرنے والے سے کوئی وعدہ خلافی کر دے، جس کا تو اس وقت اس کا اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے. ان صفات کے مالکوں کو قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون. راشد، رشید، رشد کا معنی ہے ترقی. آج ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ ترقی چاہتا ہے. ترقی کیا ہے؟ اگر کسی کی سیلری جو ہے مثلا $5,000 تھی، اور معلوم ہوا، خبر آئی، ٹیلی فون آیا، آفس گئے، معلوم آپ کی سیلری 8,000 ہو گئی، کیا کہتے ہیں؟ ترقی ہو گئی. کلرک تھا کوئی اپنے آفس میں، اب یہ جو آفیسر بن گیا، ترقی ہو گئی. چھپر میں رہتے تھے پہلے، اب پکے گھر میں آ کے رہنے لگے، ترقی ہو گئی. سائیکل تھی ہمارے پاس، کار آ گئی، ترقی ہو گئی. عام طور سے ترقی کا معنی ہم لوگ یہ سمجھتے تھے، ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنے لگا، اس کو بھی ترقی کہتے ہیں. ایک خاتون پردہ نہیں کرتی تھی، پردہ کرنے لگی، سماج میں اسے کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ان کی بہت ترقی ہو گئی. تلاوت قرآن نہیں ہوتی تھی، ہونے لگی، دعائے کمیل میں نہیں آتے تھے، آنے لگے. ہم جن چیز کو ترقی کہتے ہیں، لیکن قرآن کا تصور ترقی بالکل الگ ہے. قرآن نے کس پہ کہا؟ اولئک هم الراشدون، جن کے دلوں میں ایمان سجا ہوا موجود ہے، جنہیں ایمان محبوب ہے، جو گناہ کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں. جتنا ایمان ہمارے اندر مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم ترقی یافتہ ہوں گے. ترقی پیسوں کا ہونا نہیں ہے، البتہ میں کبھی عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کو چھوڑ دینے کا ہمیں حکم نہیں دیا جا رہا ہے، دنیا کے نعمتوں سے بہرہ مند ہوں، سب ہمارے لیے ہے. خلق لکم سخر لکم، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. دوسرے تو ہمارے طفیل میں کھا رہے ہیں، دوسرے ہمارے طفیل میں کھا رہے ہیں، لیکن وہ معیار ترقی نہیں ہے. زیادہ کھانا کھا لینا معیار ترقی نہیں ہے. خدا کہتا کلو ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ اور اپنی یہ جو ہے جانوروں کو بھی کھلاؤ. تو کھانے میں ہم اور جانور تو برابر ہیں، تو کھا لینا جو ہے یہ ترقی کی علامت نہیں ہے. کھانا اچھا ہو اچھی بات ہے، گاڑی اچھی ہو اچھی بات ہے، مکان اچھا ہو اچھی بات ہے، لیکن ترقی یافتہ ہم اسی وقت کہے جائیں گے جب ہمارے پاس ایمان موجود ہوگا. ترقی پذیر اور ترقی یافتہ اور پسماندہ جو ملکوں کی تقسیم کی گئی ہے نا، مطلب امریکہ کیا ہے؟ ترقی یافتہ ہے. ہندوستان ترقی پذیر ہے، نہیں ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور فلاں جو ہے وہ پسماندہ ہیں. مثلا یقیناً ہم ایسے ہی انسان ہیں، کچھ ہمارے ہاں ترقی یافتہ ہیں، کچھ ترقی پذیر ہیں، کچھ پسماندہ ہیں. لیکن اسلام کا معیار کیا ہے؟ ترقی یافتہ علی ابن ابی طالب ہے، پسماندہ معاویہ ہے. ترقی یافتہ حسین ابن علی ہیں، یزید پسماندہ ہے. ترقی یافتہ جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پسماندہ ابو لہب اور ابو جہل علیہ السلام رحمت اللہ. تو ترقی یافتہ، پسماندہ اور ترقی پذیر، یہ اصطلاحیں صحیح ہیں مگر معیار غلط ہے. قرآن یہاں کہا اولئک هم الراشدون. ایک نمونہ اور پیش کر دوں کہ ترقی یافتہ کسے کہا قرآن نے؟ لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ترقی دے رکھی تھی، پہلے سے ابراہیم ترقی یافتہ، پہلے ہی دن سے ابراہیم کے دلوں میں ایمان کی شمع جل رہی تھی، بعد میں ایمان نہیں لائے ابراہیم، پہلے ہی دن سے ابراہیم جو ہیں بتوں کے خلاف سے، وَكُنَّا بِهِ عَالَمِينَ، مجھے پتا تھا کہ ابراہیم ترقی یافتہ ہیں. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، کب ترقی یافتہ ہے ابراہیم؟ جب لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، باپ سے نہیں، وہاں پر یہ جو ہے چچا مراد ہیں، اگرچہ لفظ یہاں پر اب کا استعمال کیا گیا، جو عربی زبان میں جو پالتا پوستا ہے اس کو بھی اب کے نام سے یاد کر لیا جاتا ہے، پرورش تو کی چچا نے کی تھی، لہذا ابھی ہے وہ قوم ہی. جب ابراہیم نے اپنے چچا آزر اور اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ بت کیا ہیں جس کے ارد گرد تم چکر کاٹتے رہتے ہو، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بت، تمہیں عقل نہیں ہے؟ قالوا وجدنا آبانا لها عابدين، ہاں بات تو صحیح ہے، پتھر کے ہیں، ان کو کوئی مقام تو حاصل، بدل کیا کریں، ہمارے باپ دادا، باپ دادا، باپ دادا کا بہت اہم معاملہ ہوتا ہے نا، سب سے بڑا بہانہ باپ دادا ہی ہیں، باپ دادا کے زمانے سے یہ کام ہوتا چلا آیا ہے، جگہ جگہ قرآن نے اس کو جو ہے وہ سرکوب کیا ہے. کیا کریں، قالوا وجدنا آبانا لها عابدون، ابراہیم نے کہا، قالا لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، کوئی ضروری تھوڑی کہ باپ دادا کوئی کسی کام کو کرتے آ رہے تو وہ کام صحیح تھا، اگر ہمارا کام غلط ہو سکتا ہے تو باپ دادا کا کام کیوں نہیں غلط ہو سکتا ہے؟ صحیح وہ ہے جو اللہ کہے جس کو صحیح، جسے انبیاء صحیح کہیں، جسے ائمہ صحیح کہیں، اہل بیت جسے صحیح کہیں وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ باپ کہتے ہیں، دادا کہتا ہے، خاندان کہتا ہے، سماج کہتا ہے، بھائی بہن کہتے ہیں، دوست احباب کہتے ہیں، اس کی کوئی قیمت، کوئی ویلیو اسلام میں نہیں ہے. تو ابراہیم کو قرآن کیا کہتا ہے؟ ترقی یافتہ. کیوں ترقی یافتہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم کے دل میں شمع ایمان روشن ہے، خود بھی مومن ہے، دوسروں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے ابراہیم جو ہیں ترقی یافتہ ہے. تو ترقی کی دلیل اور معیار اور پرکھ کیا ہے؟ ترقی سب جتنا ایمان ہمارے دلوں میں پایا جائے گا اتنی ہم ترقی یافتہ ہیں. آخری جملہ اور تقریر کو تمام کروں نا، افطار کا وقت قریب آ گیا ہے، 2 منٹ رہ گیا ہے کل. آخری جملہ، تو ترقی کا معیار کیا ہے؟ ایمان. جتنا ایمان ہے اتنی ہی ترقی ہے. یہ کیسے پتا چلے گی ایمان کتنا ہمارے پاس ہے؟ کیسے تولیں، کیسے ناپیں، کیا کلو ایمان ہمارے پاس ہے؟ کتنا ہے ایمان، کلو ہے، ٹن ہے، کوئنٹل ہے، کیا ہے، کیسے ناپیں اس کو؟ کیوں، جتنا ایمان ہے اتنی ترقی یافتہ ہے. نوٹ تو گن لیتے تھے، تنخواہ اگر 5,000 سے 10,000 ہو گئی تو ترقی مل گئی، 50 ہو گئی اور ترقی مل گئی، 1,00,000 ہو گئی اور ترقی مل گئی، اس کو تو گن لیتے تھے. ایمان کو کیسے ناپیں تولیں؟ ہاں، اس کو بھی ناپ تول کے لیے حدیث موجود ہے. اگر کوئی پرکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، یہ دیکھیں ہم ہمارے ایمان کی کتنی قیمت ہے، دیکھیں ہم گناہ کس قیمت پہ کرتے ہیں. جس قیمت پہ گناہ کرنے کو تیار ہو جائے اتنے ہی ہمارے ایمان کی قیمت ہے. کبھی انسان $100 پہ گناہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، $100 پہ ایمان بیچ دیتا ہے، بعض 100 پہ نہیں بیچتے، 1,000 پہ، 10,000 پہ، 15,000 پہ، 20,000 پہ، 1,00,000 پہ، الگ الگ قیمتیں ہوتی ہیں نا. بہت سے لوگ ایک لقمہ یہ جو ہے روٹی کے اوپر جو ہے اپنا دین ایمان بیچ دیتے ہیں سودا کرنے کو، کچھ کے لیے قیمت بڑھانی پڑتی ہے. تو جتنا جس قیمت پر اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہو گئے، جس قیمت پر یہ جو گناہ کرنے کو تیار ہو گئے، اتنی ہی ہمارے ایمان کی قیمت ہے. $100 پہ اگر گناہ کرنے کو تیار ہو گئے تو $100 ہمارے ایمان کی قیمت ہے، 1,000 پہ تو 1,000. اور اگر کوئی ایسا مل جائے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے، واللہ لأوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکہا، خدا کی قسم یہ 1,000 اور 1,00,000 اور کروڑ اور ارب اور کھرب ڈالر کی بات نہیں، اور پوری کائنات اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ مجھے دے دی جائے اور یہ مجھ سے کہا جائے کہ ان عاصی اللہ، میں اللہ کی نافرمانی کرو، کتنا بڑا گناہ. فی نملۃ اصلبھا جلب شعیرۃ ما فعلتہ، چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے میں اسے ظلم کے ساتھ چھین لوں اس سے. اتنا چھوٹا سا گناہ بھی اللہ کی اتنی بھی نافرمانی میں کرنے کو تیار نہیں ہوں، چاہے مجھے پوری کائنات کی نعمتیں دے دی جائے. جس کا ایمان اس درجے پر ہو، جس جو اتنا گناہ کے سلسلے میں کسی قیمت پر بھی گناہ کرنے کو تیار نہ ہو، اس کے ایمان کی قیمت دنیا میں کوئی معین نہیں کر سکتا ہے. وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرما دے کہ ہم کسی قیمت پر گناہ نہ کریں، کسی وقت ہم گناہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. خدایا ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تأسی کی توفیق عنایت فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کرامات فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوری کر لیں گے.